السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب اذا قال الامام مکانکم حتی یرجع انتظروہ. حدیث نمبر 640. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. باب ہے، اگر امام مقتدیوں سے کہے کہ تم لوگ اسی حالت میں ٹھہرے رہو تو جب تک وہ لوٹ کر آئے اس کا انتظار کریں اور اپنی حالت پر ٹھہرے رہیں. حدیث نمبر 640 ہے. چونکہ یہاں پر ہم امامت کے مسائل پڑھ رہے ہیں اور مسجد کے ابھی ہم پڑھ چکے تھے کہ مسجد کی کیا اہمیت ہے، اور پھر امام کو کیسے نماز پڑھانی چاہیے، امام کے کیا اختیارات ہیں، یا امام کو کس طرح سے فالو کرنا چاہیے، وہ انشاءاللہ آج کے ہمارے ٹاپک میں رہے گا. جیسے کہ الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جزائے خیر دے تابعین اور تبع تابعین کو کہ جن کی وجہ سے یہ علم محفوظ ہوا اور ہم تک پہنچا. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے بہترین زمانہ یا لوگ میرے دور کے ہوں گے، یعنی صحابہ کرام، پھر جو ان کو فالو کرنے والے ہوں گے، اور جو ان کو فالو کرنے والے ہوں گے، یعنی تابعین اور تبع تابعین، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسلاف نے یہ حدیثیں ہم تک پہنچائیں. اور سلطان العلماء جن کا لقب ہے، بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں، تو وہ کہتے ہیں، عز بن سلام ان کا نام ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو قواعد ہیں فقہ کے، یا جو فقہ کی بنیاد رکھی گئی ہے، شریعت اسلامی کی جو بنیاد ہے، شریعت کی جو بنیاد ہے جس پر اس کی عمارت قائم ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ نقصان کو دور کرنا اور فائدوں کو عام کرنا، ضرر کو دور کیا جائے، دفع کیا جائے، اور فائدوں کو، مصلحت کو، جو امت کے جس میں فائدے ہیں، بھلائی ہے، اس کو عام کیا جائے. یہ اصل میں بنیاد ہے قواعد فقہ کی. تو الحمدللہ جو بھی فقہ ہم پڑھتے ہیں تو اس میں دراصل ہمارے لیے آسانی ہے. اس میں بتانا مقصود یہ ہے کہ دین ہمارا کتنا آسان ہے، اس پر ہر قسم کے لوگ عمل کر سکتے ہیں. کوئی بہت زیادہ نیک ہے، متقی ہے، بہت پرہیزگار ہے، اس کے لیے بھی دین بہت آسان ہے. جو ایک نارمل پرسن ہے، نیوٹرل ہے، جو بس سمجھے فالو کرتا ہے دین کو، اس کے لیے بھی دین بہت آسان ہے. یعنی کسی کو ہم کرٹیسائز نہیں کر سکتے کہ اچھا وہ تو تقویٰ میں کم ہے اور وہ بہت بڑے لیول کا ہے. نہیں، دین بہت آسان ہے اور آسانی ہی پرووائڈ کرتا ہے. اس میں کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کسی کے لیے مشکلات نہیں ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرمایا کہ بشرو ولا تنفرو، یسرو ولا تعسرو، کہ خوشخبری دو، نفرت نہ پھیلاؤ، آسانی پیدا کرو، تنگی نہ دو. تو بہرحال یہ فقہ کی وجہ سے ہمیں یہی بہت بڑا فائدہ ہے، اور یہ چیزیں اسی وقت ہمارے ذہن میں بیٹھ سکتی ہیں، راسخ ہو سکتی ہیں، جب ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں. یہ کم از کم کچھ غلطی اگر ہم سے ہو جائے تو ہم اس کا احساس اپنے دل میں پائیں کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے. تو بہرحال جو پہلے کے تابعین اور تبع تابعین گزرے ہیں، وہ اپنی چھوٹی سی غلطی پر بھی بہت جلدی اس کو کیچ کر لیتے تھے اگر ان کو غلطی کا احساس ہوتا، اور وہ انتظار کرتے تھے کہ جو ہم نے غلطی کی ہے تو اس کی سزا ہم کو دنیا میں ہی مل جائے گی ابھی، اور وہ محسوس کرتے تھے. وہ لوگ یہاں تک اتنی باریک بینی سے وہ لوگ اپنا مشاہدہ کرتے اور غور و فکر کرتے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر گھر میں حالات خراب ہو جاتے، بیوی کا رویہ مناسب نہیں ہوتا، تو ہم سمجھ جاتے کہ ہاں ہم سے کوئی نہ کوئی غلطی ہوئی ہے. اگر ہماری سواری ہمیں ستاتی، تکلیف دیتی، ہمارے قابو میں نہ آتی، تو ہم سمجھ جاتے کہ ہاں ہم سے کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہوئی ہے. اگر ہم کوئی جو دین کا علم ہم نے یاد کیا ہوتا تھا، حفظ کیا ہوتا تھا، اگر وہ بھول جاتے تو ہم فوراً چونک پڑتے تھے اور فوراً الرٹ ہو جاتے تھے کہ ہم سے ضرور کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہوئی ہے، جس کی بنا پر ہم سے یہ علم بھلا دیا گیا. تو بہرحال ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی غلطیوں پر احساس کرنے والا بنائے، اس سے دور رہنے والا بنائے، اور اس کو دور کرنے کی کوشش کرنے والا بنائے انشاءاللہ. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں آج کی ہماری جو احادیث ہیں. اگر امام مقتدیوں سے کہے کہ تم لوگ اسی حالت میں ٹھہرے رہو تو جب تک وہ لوٹ کر آئے اس کا انتظار کریں. حدیث نمبر 640 ہے, 640. حدثنا اسحاق قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الاوزاعي عن الزهري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه قال اقيمت الصلاه فسوى الناس صفوفهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم وهو جنب ثم قال الا مكانكم فرجع فاغتسل ثم خرج ورأسه يقطر ماء فصلى. ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا, کہا کہ ہمیں محمد بن یوسف فریابی نے خبر دی, کہا ہم سے اوزائی نے ابن شہاب زہری سے بیان کیا, انہوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے, انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے, کس انہوں نے فرمایا کہ نماز کے لیے اقامت کہی جا چکی تھی اور لوگوں نے صفیں سیدھی کر لی تھی, پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آگے بڑھے, لیکن حالت جنابت میں تھے, لیکن وہ یاد نہیں رہا تھا ان کو, اس لیے آپ نے فرمایا کہ تم لوگ اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو. پھر آپ واپس تشریف لائے تو آپ غسل کیے ہوئے تھے اور سر مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا, پھر آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی. یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے, آپ کو یاد ہوگا, کسی اور یعنی مسجد میں کیا آپ آ سکتے ہیں, کیا حالت جنابت میں یا حالت حیض وغیرہ میں, اس کے تحت یہ حدیث آئی تھی. اب یہاں پر یہ اسی سیم حدیث کو امام بخاری لائے ہیں اس بات کے تحت کہ امام اگر مقتدیوں کو کھڑے رہنے کا کہے اور انتظار کرنے کا کہے تو مقتدیوں پر لازم آ جاتا ہے کہ وہ انتظار کریں اور کھڑے رہیں, امام کا انتظار کریں. تو کہا جاتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ سے لوگوں نے سوال کیا کہ اگر ہم میں سے کسی کو ایسا اتفاق ہو تو وہ کیا کرے, تو امام بخاری نے جواب دیا کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ویسا ہی کرے. لوگوں نے کہا تو مقتدی امام کا انتظار کھڑے رہ کر کرتے رہیں یا بیٹھ جائیں؟ انہوں نے کہا اگر تکبیر تحریمہ ہو چکی ہے تو کھڑے کھڑے انتظار کریں, ورنہ بیٹھ جانے میں کوئی کباہت نہیں ہے. تو یہ حدیث سے ہمیں یہ مسئلہ سمجھ میں آتا ہے. سو آپ نے دیکھا کہ کتنی آسانی ہے دین میں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آ گئے تھے اور پھر آپ واپس چلے گئے, اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی آسانی ہے, آپ بھول گئے ہیں کسی بات کو تو کوئی مسئلہ نہیں, اس پر پکڑ نہیں ہوگی. پھر حدیث نمبر دیکھیے 644, 644 باب ہے, جماعت سے نماز پڑھنا فرض ہے. باب وجوب صلاۃ الجماعت, جماعت سے نماز پڑھنا فرض ہے. وقال الحسن ان منعته امه عن العشاء فی الجماعت شفقۃ لم یطعها. اور امام حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر کسی شخص کی ماں اس کو محبت کی بنا پر عشاء کی نماز بجماعت کے لیے مسجد میں جانے سے روک دے تو اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ اپنی ماں کی بات نہ مانے. یہ امام بصری کا, حسن بصری کا قول ہے. حدیث ہمیں ملتی ہے حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابی زناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدیہ لقد حممت ان امر بحطب لیحتب ثم امر بالصلاۃ فیؤذن لها ثم امر رجلا فیؤم الناس ثم اخالف الى رجال فاخرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم احدهم انه يجد ارقا سمينا او مرماتين حسنتين لشهد العشاء. ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا کہ کہا ہمیں امام مالک نے ابو الزناد سے خبر دی, انہوں نے عارج سے, اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے, کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ لکڑیوں کے جمع کرنے کا حکم دوں, پھر نماز کے لیے کہوں, اس کے لیے اذان دی جائے, پھر کسی شخص سے کہوں کہ وہ امامت کرے, اور میں ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز با جماعت میں حاضر نہیں ہوتے, پھر انہیں ان کے گھروں سمیت جلا دوں. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اگر یہ جماعت میں نہ شریک ہونے والے لوگ اتنی بات جان لیں کہ انہیں مسجد میں ایک اچھے قسم کی گوشت والی ہڈی مل جائے گی یا دو عمدہ کھر ہی مل جائیں گے تو یہ عشاء کی جماعت کے لیے مسجد میں ضرور حاضر ہو جائیں گے. تو اصل میں اس حدیث میں نماز با جماعت کی اہمیت کا ذکر ہے کہ با جماعت نماز پڑھنا کس قدر ضروری ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اتنے سخت الفاظ آپ کبھی استعمال نہیں کرتے تھے, لیکن جو لوگ عشاء اور خصوصاً فجر، کیونکہ منافقین کے لیے عشاء اور فجر کی نماز بہت بھاری ہوتی تھی۔ تو پہلے یہاں عشاء کا ذکر ہے کہ جو لوگ عشاء کی نماز کے لیے گھروں سے نکل کر مسجد میں نہیں آتے ہیں، تو ان کے لیے پھر کس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت الفاظ استعمال فرمائے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اور حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ یہ بات صرف منافقوں کے لیے تھی، کیونکہ منافق ہی اس وقت صرف نماز کے لیے نہیں آتے تھے مسجد، باقی سب جو اہل ایمان تھے وہ آتے تھے۔ تو اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ باجماعت عشاء کی نماز کو نہ آنا ایک طرح سے دل کے اندر نفاق پیدا کرتا ہے یا نفاق کی طرف لے جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو باجماعت نماز نہ پڑھتے ہوں عشاء کی، ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، تو آپ سوچیں کہ جو لوگ عشاء کی نماز ہی نہیں پڑھتے، گھر میں پڑھنا تو دور کی بات ہے، وہ نماز ہی نہیں پڑھتے، اب آپ سوچیں کہ ان کے لیے کیا حکم ہو سکتا تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو جاتا کہ جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور ساتھ میں عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھتے، کیونکہ ہمارے یہاں کے اکثر لوگ جن کو دیکھا ہے وہ صرف دن بھر کی تین نمازیں سب پڑھتے ہیں، ظہر، عصر اور مغرب، کیونکہ اس میں انہیں کوئی قربانی نہیں دینی پڑتی، فجر اور عشاء غائب ہو جاتی ہے، اور وہ جو دن بھر کی تین نمازیں انہوں نے پڑھی تھیں وہ بھی بعض اوقات تقریبات کی بنا پر یا کوئی مجبوری کی بنا پر یا اس طرح سے، یعنی مجبوری ظاہر کر کے زبردستی، وہ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ نماز سے بڑھ کر کوئی چیز اہم نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال ان لوگوں کو جان لینا چاہیے کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سخت الفاظ استعمال کیے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، آپ کا اخلاق سب سے بہترین تھا، آپ درگزر کرنے والے تھے، آپ تو دشمنوں کو بھی معاف کر دینے والے تھے، عفو و درگزر آپ کا شیوا تھا۔ لیکن باجماعت نماز نہ پڑھنے والے، خصوصاً عشاء کی نماز باجماعت نہ پڑھنے والے، ان کے لیے آپ نے اس قدر سخت الفاظ استعمال کیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو، ہماری ذریت کو، ہماری آنے والی نسل کو بھی اس سے محفوظ رکھے۔ اللہ کرے کہ ہماری آنے والی نسل باجماعت نماز پڑھنے والی ہو، اور اللہ تعالی ہمارے امت مسلمہ کے نوجوانوں کو خصوصاً عقل سلیم دے تاکہ وہ نماز کی اہمیت کو سمجھ سکے اور اس کی پابندی کر سکے۔ باب فضل صلاۃ الجماعت، نماز باجماعت کی فضیلت کا بیان، کہ اس کی فضیلت کیا ہے۔ حدیث نمبر 645 ہوگی، اس سے پہلے ایک اور جملہ ہے، وکان الاسود اذ فاتتہ الجماعت ذہب الى مسجد آخر وجاء انس بن مالک الى مسجد قد صلی فیہ فاذن واقام وصلی جماعہ۔ اسود رضی اللہ عنہ سے جب جماعت فوت ہو جاتی تو آپ کسی دوسری مسجد میں تشریف لے جاتے جہاں نماز با جماعت ملنے کا امکان ہوتا، اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ ایک ایسی مسجد میں حاضر ہوئے جہاں نماز ہو چکی تھی، آپ نے پھر اذان دی، اقامت کہی اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ یعنی جماعت ختم ہو بھی گئی تھی تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ اذان دینے دی اور اقامت کی اور پھر با جماعت نماز پڑھائی، تو اس کا جواز بھی ملتا ہے کہ وقت قریب ہو تو دوبارہ دوسری جماعت بنائی جا سکتی ہے، زیادہ لوگ جمع ہو جائیں تو۔ حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاه الجماعه تبدل صلاه الفجر ب27 درجه۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی، انہوں نے نافع سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز اکیلے نماز پڑھنے سے 27 یعنی 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ تو پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی مجبوری کے تحت کوئی گھر میں نماز پڑھ لے تو نماز ادا ہو جائے گی، لیکن باجماعت نماز پڑھنا 27 درجے فضیلت کے اعتبار سے زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، اور اسی سے ملتی جلتی نیچے کی حدیث ہے جس میں ابو سعید خدری راوی ہے کہ انہوں نے خود اللہ کے رسول سے سنا کہ آپ فرماتے کہ جماعت سے نماز تنہا پڑھنے سے 25 درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ اوپر کی حدیث میں 27 ہے، نیچے کی حدیث میں 25 ہے، ایکچولی یہ کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ کہا کبھی اس طرح سے کہا، تو ایکچولی بتانا مقصود یہ ہے کہ 25 اور 27 کا فگر اہمیت نہیں رکھتا، اہم بات یہ ہے کہ زیادہ درجہ رکھنا باجماعت نماز پڑھنے سے، یعنی باجماعت نماز اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کے درجات زیادہ بلند ہوتے ہیں۔ اگلا باب دیکھیے، حدیث نمبر 648 ہے، 648، باب فضل صلاۃ الفجر فی جماعت، فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں۔
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفضل صلاة الجمع صلاة أحدكم وحده 25 جزءا وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر ثم يقول أبو هريرة وقرأوا وإن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا.
ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا, انہوں نے کہا کہ ہم سے شعیب نے بیان کیا, انہوں نے کہا ہم سے زہری نے بیان کیا, انہوں نے کہا کہ مجھے سعید بن مسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جماعت سے نماز اکیلے نماز پڑھنے سے 25 درجہ زیادہ بہتر ہے, اور رات دن کے فرشتے فجر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں. پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم پڑھنا چاہو تو سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت پڑھو ان قرآن الفجر کان مشہودا, کہ یعنی فجر میں قرآن پاک کی تلاوت پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں, وہ گواہی دینے والا وقت ہوتا ہے جب اگر تلاوت کی جائے تو. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ فجر کی نماز کی بہت اہمیت ہے, اس وقت فرشتے آتے ہیں کیونکہ فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے جو فجر اور عصر میں ہوتی ہے, تو جب وہ جا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس گواہی دیتے ہیں کہ اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب ہم نے چھوڑا تھا تب بھی وہ قرآن پڑھ رہے تھے یعنی نماز میں, اور جب ہم ان کے پاس پہنچے تب بھی وہ قرآن پڑھ رہے تھے یعنی نماز میں مشغول تھے. اگلی ہی حدیث ہے 649. قال شعیب وحدثنی نافع عن عبداللہ بن عمر قال تفضلوها ب27 درجہ. شعیب نے فرمایا کہ مجھ سے نافع نے ابن عمر کے واسطے سے اس طرح حدیث بیان کی کہ جماعت کی نماز اکیلے کی نماز سے 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ باجماعت نماز زیادہ اہمیت رکھتی ہے, جیسے کہ ابو درد رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے, انہوں نے جب لوگوں کو دیکھا جو کہ لوگ ہو سکتا ہے فضولیات میں مشغول ہوں, جب وہ دمشق میں تھے تو وہ بڑے خفا ہو رہے تھے, تو سالم جو کہ تابعی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہوئی جس کی بنا پر وہ خفا ہو رہے تھے, جس نے آپ کو غضبناک بنا دیا ہے. تو فرمایا اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی کوئی بات اب میں نہیں پاتا سوائے اس کے کہ جماعت کے ساتھ یہ لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ حالانکہ اس وقت کتنے اچھے لوگ تھے اور تابعین تبع تابعین موجود تھے, اس کے باوجود بھی ابو درد رضی اللہ عنہ خفا ہو رہے ہیں, غضبناک ہو رہے ہیں لوگوں کی حالت کو دیکھ کر, لوگوں کے اعمال کو دیکھ کر. اب آپ سوچ لیں ذرا کہ اگر آج کے دور میں ابو درد رضی اللہ عنہ ہوتے اور وہ ہمیں دیکھ لیتے, یا آج ہماری امت مسلمہ کا حال وہ دیکھ لیتے, تو آپ سوچیں کہ کیا حال ہوتا ان کا, کس قدر افسوس میں ہوتے وہ. یعنی اس وقت تابعین اور تبع تابعین کا دور تو بہت اچھا دور تھا جس کی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے, لیکن آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ دھیرے دھیرے پھر فتنے مسلسل ہمیں اپنی لپیٹ میں لیتے گئے اور ہم اس میں انوالو ہوتے چلے گئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو اس میں اوپر دراصل فجر کی نماز کی فضیلت کا ذکر ہے جس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور قرآت قرآن سنتے ہیں, اور دوسری دو حدیثوں میں جماعت کی فضیلت کا ذکر ہے جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ فجر کی نماز با جماعت ادا کی جائے تاکہ 27 حصے زیادہ ثواب حاصل کر سکیں, اور پھر اس کے علاوہ فرشتوں کا ساتھ بھی نصیب ہوتا ہے الحمدللہ. یعنی کتنی خوش قسمتی ہے کہ جو فجر میں تلاوت قرآن سننے کے لیے جماعت میں حاضر ہوتے ہیں تو فرشتے بھی وہ تلاوت سننے کے لیے حاضر ہوتے ہیں, یعنی جن کی نماز با جماعت ہوتی ہے سمجھے قرآن سنتے ہوئے, تو ان کے ساتھ ساتھ فرشتے بھی ہوتے ہیں, اور پھر وہ عرش پر جا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ان نیک بندوں کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی گواہی کو ایک طرح سے ثبوت کے طور پہ پیش کر سکے, کیونکہ قرآن جو ہے مشہود ہے نا, گواہی دینے والا ہے, تو جو فرشتے ہیں وہ بھی گواہی دیں گے کہ ہاں ہم نے ان کو قرآن سنتے ہوئے اور نماز پڑھتے ہوئے پایا تھا. حدیث نمبر 655 اور بابو احتساب الآثار, باب جماعت کے لیے ہر قدم پر ثواب ملنے کا بیان. حدیث 655 ہے. حدثنا محمد بن عبداللہ بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثني حميد ان انس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة الا تحتسبون اثاركم. ہم سے محمد بن عبداللہ بن حوشب نے بیان کیا, انہوں نے کہا کہ ہم سے عبد الوهاب ثقفی نے بیان کیا, انہوں نے کہا کہ مجھ سے حمید طویل نے انس بن مالک سے بیان کیا,
انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بنو سلمہ والو، کہ تم اپنے قدموں کا ثواب نہیں چاہتے؟ ایکچولی نیچے والی حدیث اس کو آپ کو ایکسپلین کر دے گی کہ یہ بنو سلمہ دراصل ایک قبیلے والے تھے، یہ دور رہتے تھے، تو انہوں نے چاہا کہ یہ لوگ وہاں سے اپنا گھر بار ختم کر کے مسجد نبوی کے قریب آ کر رہے تاکہ نماز میں آنے جانے کے لیے ان کو آسانی ہو جائے، کیونکہ بہت دور سے آنا پڑتا تھا، راستے میں کچھ مشکلات تھیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آنے نہیں دیا اور کہا کہ کیا تم اپنے آثار جس کا ثواب تمہیں ملنے والا ہے تم وہ ختم کر دینا چاہتے ہو؟ تو اگلی حدیث دیکھیے 656-656. وزاد ابن ابی مریم قال اخبرنی یحیی ابن ایوب قال حدثنی حمید قال حدثنی انس عن بنی سلمہ ارادوا ان یتحولوا عن منازلہم فینزلوا قریبا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فکرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یوروا المدینہ فقال الا تحتسبون آثارکم قال مجاہد خطاہم آثار المشی فی الارض بارجلہم. اور ابن ابی مریم نے بیان میں یہ زیادہ کہا، یعنی حدیث میں دوسری جگہ ہمیں یہ زیادہ ملتے ہیں الفاظ، کہ مجھے یحییٰ بن ایوب نے خبر دی، کہا کہ مجھ سے حمید الطویل نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بنو سلمہ والوں نے یہ ارادہ کیا کہ اپنے مکان جو مسجد سے دور تھے چھوڑ دیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر رہیں تاکہ نماز با جماعت کے لیے مسجد نبوی کا ثواب حاصل ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کو اجاڑ دینا برا معلوم ہوا. آپ نے فرمایا کیا تم لوگ اپنے قدموں کا ثواب نہیں چاہتے؟ اور مجاہد رحمہ اللہ جو کہ مفسر گزرے ہیں بہت بڑے، وہ کہتے ہیں کہ جیسے سورہ یاسین میں ہم پڑھتے ہیں وہ آثارہم سے قدم مراد ہیں، یعنی زمین پر چلنے سے پاؤں کے نشانات. تو الحمدللہ آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی بات ہے کہ وہ لوگ دور سے آتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ہو سکتا ہے دور سے آنے کی وجہ سے کبھی کبھی ان کی جماعت مس ہو جاتی ہو یا دیر ہو جاتی ہو، تو وہ انہوں نے چاہا کہ وہ اپنے وہاں کے گھر چھوڑ دیں اور قریب آ کر بس جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم وہیں رہو کیونکہ تمہارے وہاں سے یہاں تک چل کر آنے میں جو تمہارے قدموں کے آثار ہیں، جو نشان ثبت ہو رہے ہیں، جو تم دنیا میں چھوڑ کر جاؤ گے اس کا ہر ہر قدم کا اجر تمہیں آخرت میں ملے گا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسجد کی طرف اٹھ کر چلنے والے قدم، ہر قدم پر اجر ہے الحمدللہ. اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ سعودی عرب میں تو بہت نزدیک نزدیک مساجد آباد ہیں، لیکن ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ دور دور ہیں مساجد، کچھ ایریاز میں تو بہت ہی دور دور ہیں. تو اگر جو لوگ چل کر جاتے ہوں پانچوں نماز کے وقت وہاں پر، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء میں، تو آپ دیکھیں ان کے قدم جتنے وہ قدم چلتے ہوں گے جانے کے اور پھر واپس آنے کے قدم، تو یہ سب وہ آثار چھوڑ کر جا رہے ہیں اپنے. تو مسجد کی طرف اٹھنے والے قدم وہ بھی بہت ہی بابرکت ہیں، مبارک ہیں کہ ان قدموں کے آثار کاؤنٹ ہوں گے، اس کا اجر ضرور ملے گا انشاءاللہ. تو مدینہ کے قرب جوار میں جو مسلمان رہتے تھے ان کی دراصل آرزو یہ تھی کہ وہ مسجد نبوی کے قریب شہر میں آ کر سکونت اختیار کر لیں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی اور فرمایا کہ تم لوگ جتنی دور سے چل چل کر آؤ گے اور یہاں نماز با جماعت ادا کرو گے ہر ہر قدم نیکیوں میں شمار کیا جائے گا. سبحان اللہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کا ہر وہ قدم جو نیکی کی طرف اٹھتا ہے وہ لکھا جاتا ہے، اور اگر وہ قدم کتنے بھی ہوں، یعنی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہوں، تو ہر ہر قدم جو قدم وہ اٹھا رہا ہے انسان، اس کا اجر لکھا جا رہا ہے، اس کا اجر اسے ضرور ملے گا. اور اللہ نہ کرے کہ کوئی انسان برائی کی طرف قدم اٹھاتا ہے تو پھر اس کو ویسا ہی اس کا بدلہ ملے گا. اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے والا بنائے انشاءاللہ. بابو فضل صلاۃ العشاء فی الجماعت، حدیث نمبر 657-657، عشاء کی نماز با جماعت کی فضیلت کے بیان میں. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابی قال حدثنا العامش قال حدثني ابو صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس صلاه اثقل على المنافقين من الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو هببا لقد هممت ان امر المؤذن فيقيم ثم امر رجلا يؤم الناس ثم اخذ شعلا من نار فاحرق على من لا يخرج الى الصلاه بعد. ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے میرے والد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عامش نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابو صالح زکوان نے بیان کیا۔ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ اور کوئی نماز بھاری نہیں، اور اگر انہیں معلوم ہوتا کہ ان کا ثواب کتنا زیادہ ہے اور چل نہ سکتے تو گھٹنوں کے بل گھسٹ کر آتے، اور میرا تو ارادہ ہو گیا تھا کہ مؤذن سے کہوں کہ وہ تکبیر کہے، پھر میں کسی کو نماز پڑھانے کے لیے کہوں اور خود آگ کی چنگاریاں لے کر ان سب کے گھروں کو جلا دوں جو ابھی تک نماز کے لیے نہیں نکلے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو یہاں سے امام بخاری نے دراصل یہ باب اس لیے باندھا ہے اور یہ مسئلہ انہوں نے نکالا ہے کہ عشاء اور فجر کی جماعت دوسری تمام نمازوں کی جماعت سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، یعنی ظہر عصر مغرب کی تو ہے ہی ہے اہم، لیکن یہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے کیونکہ اس میں خاص طور سے اللہ کے رسول نے یہ دونوں نمازوں کا نام لیا ہے، فجر اور عشاء کا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت میں ان دو نمازوں کا بہت اہتمام کیا گیا ہمیشہ سے، تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے عشاء کی نماز کے وقت میں یہ ذکر کیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ وہ جو ابھی تک نماز کے لیے نہیں نکلے ہیں میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کا پابند بنائے اور ہمارے گھر والے مرد حضرات کو با جماعت نماز کا پابند بنائے انشاءاللہ۔ باب من جلس فی المسجد ينتظر الصلاۃ وفضل المساجد۔ حدثنا عبداللہ ابن مسلم عن مالک عن ابی الزناد عن العارج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاہ ما لم یحدث اللهم اغفر له اللهم ارحمه لا يزال احدكم في صلاه ما كانت الصلاه تحدثه لا يمنعه ان ينقلب الى اهله الا الصلاه۔ جو شخص مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھے اس کا بیان اور مساجد کی فضیلت۔ حمزہ عبداللہ بن مسلمہ قانبی نے بیان کیا امام مالک سے، انہوں نے ابو الزناد سے، انہوں نے عارض سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملائکہ تم میں سے اس نمازی کے لیے اس وقت تک کیوں دعا کرتے رہتے ہیں جب تک نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنے مصلے پر بیٹھا رہے کہ اے اللہ اس کی مغفرت کر، اے اللہ اس پر رحم کر۔ تم میں سے وہ شخص جو صرف نماز کی وجہ سے رکا ہوا ہے گھر جانے سے، سوائے نماز کے اور کوئی چیز اس کے لیے معنی نہیں یعنی رکاوٹ نہیں، تو اس کا یہ سارا وقت نماز ہی میں شمار ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ آپ دیکھیں وہ ہم پڑھتے نا کہ ابھی اگلی حدیث میں ہم پڑھیں گے کہ وہ نوجوان جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے، تو مسجد میں بیٹھنا یا نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھنا، اور یہ کب پاسبل ہے آپ دیکھیں کہ جب ہم جماعت کھڑی ہونے سے پہلے نماز کے لیے نکل جائیں، یعنی جب جیسے ہی اذان ہوتی ہے یا اذان سے بھی پہلے 5 منٹ پہلے اگر نکلیں تو مسجد میں بیٹھ کر انتظار کریں گے نماز کا، تو آپ دیکھیں اس کے لیے کتنا اجر ہے کہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے اور اس پر رحم فرما۔ اور فرشتوں سے بڑھ کر دعا کس کی ہو سکتی ہے آپ بتائیں، کہ فرشتے دعا کر رہے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو مسجد میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کر رہے ہوں یا جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو۔ لیکن الحمدللہ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے تو ہیں لیکن باجماعت نماز کی ان کو اتنی اہمیت نہیں پتا ہوتی، اور پھر ہمارے یہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ جسے خود میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے، خصوصاً ہندوستان میں، کہ اچھا جماعت نکل گئی تو مسجد جا کے کیا فائدہ، اور پھر وہ نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں اور اگلی نماز کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ نماز بھی یہ نماز پڑھ لیں گے، اور بہت سارے لوگ جماعت نکل جانے کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اب جماعت کا وقت نکل گیا لہٰذا نماز ہی چھوڑ دو اور گھر پر بھی نہیں پڑھتے۔ تو جب جماعت نکل گئی تو کوئی بات نہیں، جماعت مس ہو گئی تو جب ایسی صورت میں گھر میں پڑھی جا سکتی ہے نماز، اس کی چھوٹ ہے، اور اگر جماعت نکل بھی گئی تو کوئی بات نہیں، مسجد چلے جائیں اور نماز پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور وہ با جماعت نماز کا ہی اجر دے دے گا آپ کے مسجد جانے کی وجہ سے۔ تو بہرحال ہمیں اس کی پابندی کرنی ضروری ہے کہ ہم با جماعت نماز پڑھیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، کیونکہ مسجد جائیں گے، مسجد میں بیٹھے رہیں گے، مسجد میں نماز کا انتظار کریں گے، تھوڑا پہلے نکلیں گے تو فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ۔ تو ضرور ہمیں یہ کام کرنے چاہیے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، خصوصاً اپنے بیٹوں کو، اب دیکھیں ہمارے اختیار میں کون ہیں جو ہمارے انڈر میں آتے ہیں سمجھیں،
جن کے اوپر ہم نگران ہیں، ہم ذمہ دار ہیں، ہم مسئول ہیں، وہ ہماری اولاد ہی ہے. دیکھیں، ہمارا زور اپنے والد پر اتنا نہیں چل سکتا، ہمارا زور ہسبینڈ پر بھی اتنا نہیں چل سکتا، کیونکہ ہسبینڈ آپ کے انڈر میں نہیں آتے ہیں، ہسبینڈ تو خود آپ کے اوپر ہیں، سمجھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک درجہ زیادہ دیا ہے. والدین کا درجہ ہمارے سے بہت اوپر ہے، ہم سب جانتے ہیں، وہ ہمارے والدین ہیں، ہم ان کی اولاد ہیں، ہم ان کو کوئی حکم نہیں دے سکتے، تو بلکہ وہ ہمارے نگران ہیں. تو ہم کو اللہ تعالیٰ نے کس پر رائی بنایا ہے، کس پر نگران بنایا ہے؟ ہماری اولاد پر، ہمارے انڈر میں جو لوگ ہیں ان پر. تو انہیں پر ہمارا زور چل سکتا ہے، انہیں پر ہمارا بس ہے. تو لہٰذا ہم ان کی تربیت کرنے کی کوشش کریں، ان کو اس طرف موڑنے کی کوشش کریں کہ وہ باجماعت نماز کے عادی بنے بچے. آپ دیکھیں، بچوں سے ہم دوسری چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض نہ ہو، کبھی بھی غصہ نہ ہو. آپ ناراض ہوں تو کس وقت ناراض ہو؟ اگر ان کی جماعت مس ہو جائے، اس وقت آپ ناراض ہوں، اور اس وقت ان کو احساس دینا ہے کہ ہم کو زیادہ تکلیف اس بنا پر ہوئی کہ آپ نے جماعت سے نماز نہیں پڑھی. بیٹا، آپ یہ جملہ کہیں. بعض اوقات آپ دیکھیں کہ جذبات سے بھی کام لینا پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں نا جس کو، کہ کبھی بعض اوقات بلیک میل کرنا پڑتا ہے، ایموشنل بلیک میلنگ جسے کہتے ہیں. تو بعض اوقات بچوں پر آپ کو وہ والا طریقہ آزمانا پڑتا ہے، ان سے اسی طرح سے ڈیل کرنا پڑتا ہے. تو بچوں سے اسی طرح سے پھر ڈیل کریں کہ ہم آپ سے اسی وقت جو ہے راضی ہوں گے جب آپ باجماعت نماز پڑھیں گے. اگر آپ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، چھوٹے ہوں اگر ہمارے بیٹے، ہم اس وقت ان کو اس پر کچھ نہ کچھ چھوٹا موٹا انعام دے دیں، ان سے خوش ہو جائیں، ان کو کہیں اس کے اوپر سیر کرا دیں کہ تم باجماعت نماز پڑھتے ہو، تو لہٰذا اس کی خوشی میں ہم یہ تمہارے لیے پارٹی دے رہے ہیں، اس طرح سے. تو یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان کو بھی ہم ایک شوق دلائیں، اس طرح سے گفٹ دے کر ان کے دل کے اندر شوق پیدا ہو، انکریج کریں ان کو اس طرح سے گفٹ دے کر. تو بہرحال اللہ تعالیٰ توفیق دے. جو اگلی حدیث ہے اس سے بھی ہمیں مزید اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں. حدیث نمبر 660. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب ابن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله الامام العادل وشاب نشافي عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتماع عليه وتفرق عليه ورجل طلبته ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله ورجل تصدق اخفاء حتى لا تعلم شماله ما تنفق بيمينه ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففادت عيناه سبحان الله. ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے، عبیداللہ بن عمر عمری سے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے خبیب بن عبد الرحمن نے بیان کیا، حفص بن عاصم سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ آپ نے فرمایا کہ سات طرح کے آدمی ہوگے جن کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا. پہلا، انصاف کرنے والا بادشاہ. دوسرے، وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں جوانی کی امنگ سے مصروف رہا. تیسرا، ایسا شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہے. چوتھے، دو ایسے شخص جو اللہ کے لیے باہم محبت رکھتے ہیں اور ان کے ملنے اور جدا ہونے کی بنیاد یہی محبت ہے. پانچواں، وہ شخص جسے کسی باعزت اور حسین عورت نے برے ارادے سے بلایا لیکن اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. چھٹا، وہ شخص جس نے صدقہ کیا مگر اتنے پوشیدہ طور پہ کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوئی کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا. ساتواں، وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. سبحان اللہ، اللہ تعالی ہمیں ان میں سے بنا دے. اور یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، اس میں خواتین بھی شامل ہیں. جو بھی خواتین یہ تمام کام کرتی ہیں، تو لہٰذا وہ بھی اس میں شامل ہو گئیں. اور علامہ ابو شامہ عبد الرحمن بن اسماعیل، انہوں نے اس کو شعر میں اس طرح سے بیان کیا ہے عربی میں، وقال النبی المصطفی عن سبعۃ یظلہم اللہ الکریم بذلہ محب عفیف ناشی متصدق باق مسل والامام بعدلہ. اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دوسری حدیث میں دوسرے اور بھی ہمیں
لوگوں کا ذکر ملتا ہے کہ جن کو عرش عظیم اس وقت جن کو عرش عظیم کا سایہ نصیب ہوگا جب کوئی سایہ نہ ہوگا اس سایہ کے علاوہ. تو اللہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں. اور یہاں پر دراصل جو حدیث کے الفاظ ہیں, قلبہ معلق فی المساجد, یعنی وہ نمازی جس کا دل مسجد سے اٹکا رہتا ہو. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے, اور اس کا مطلب یہ ہے مسجد میں اٹکا رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد میں بیٹھنے کو دل چاہے اس کا, اس کا مطلب یہ کہ وہ ہر نماز کا انتظار کرے, ایک نماز کے بعد اسے دوسری نماز کا انتظار ہو, مسجد جانے کے لیے جیسے ہی اذان ہو وہ مسجد جانے کے لیے بے چین ہو جائے, یا وہ باجماعت نماز پڑھتا ہو, اسے گھر میں نماز پڑھنا اچھا نہ لگتا ہو, ایسا شخص تو اسے اس دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اور مسند احمد میں ایک مرفوع روایت ہے انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, جس میں یہ بات ہے کہ فرشتوں نے کہا, یا اللہ تعالی تیری کائنات میں کوئی مخلوق پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ ہاں لوہا ہے. پھر پوچھا کہ کوئی مخلوق لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے؟ فرمایا کہ ہاں آگ ہے جو لوہے کو بھی پانی بنا دیتی ہے. پھر پوچھا یا رب کوئی چیز آگ سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے؟ فرمایا ہاں پانی ہے جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے. پھر پوچھا الہی کوئی چیز پانی سے بھی زیادہ اہم ہے؟ فرمایا ہاں ہوا ہے جو پانی کو بھی خشک کر دیتی ہے. پھر پوچھا کہ یا اللہ کوئی چیز ہوا سے بھی زیادہ اہم ہے؟ فرمایا ہاں آدم کا وہ بیٹا جس نے اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ کیا صدقہ کیا. سبحان اللہ. تو آپ دیکھیں چھپ کر صدقہ دینے کی فضیلت ہمیں پتہ چلتی ہے اس سے کہ آپ اس قدر چھپ کر صدقہ دیں کہ لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے, تو اس کی کتنی اہمیت ہے. تو جن سات خوش نصیبوں کا ذکر کیا گیا ہے اس میں ہمیں صرف مردوں کو نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ خواتین بھی اس میں شامل ہیں اور ہو سکتی ہیں, اور ہر وصف خاتون پر بھی صادق آ سکتا ہے جس کے بھی اندر وہ خوبی پیدا ہو, یا امام عادل ہے جیسے مثال کے طور پر. تو اس میں وہ عورت آ سکتی ہے جو اپنے گھر کی ملکہ ہے اور اپنے ماتحتوں پر جو اس کے انڈر میں ہیں عدل اور انصاف کے ساتھ حکومت کرتی ہے, یعنی کام چلاتی ہے, یعنی جو بھی اس کے انڈر میں ہیں اس کے بچے ہیں, اس کے گھر والے ہیں, اس کے چھوٹے بہن بھائی ہیں یا گھر والے ہیں یا خادم وغیرہ ہیں, تو ان کے ساتھ اگر وہ عدل سے کام لیتی ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گی انشاءاللہ. تو یہ مسجد کی اہمیت پتہ چلتی ہے ہمیں کہ مسجد میں جس کا دل اٹکا رہے تو اس کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی, اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت سورج بہت نزدیک آ جائے گا, انتہا کی گرمی ہوگی, کوئی سایہ نہیں ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت ہمارے لیے سایہ ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے, تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ یہ کام ہمیں انجام دینے ہوں گے. اللہ کرے کہ ایسا ہو انشاءاللہ. باب فضل من خرج الى المسجد ومن راح, مسجد میں صبح اور شام آنے جانے کی فضیلت کا بیان. حدیث نمبر 662. حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا یزید بن ہارون قال اخبرنا محمد بن مطرف عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من غدا الى المسجد او راح اعد اللہ له نزله من الجنۃ کلما غدا او راح. ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا, کہا کہ ہم سے یزید بن ہارون نے بیان کیا, کہا کہ ہمیں محمد بن مطرف نے زید بن اسلم سے خبر دی, انہوں نے عطاء بن یسار سے, انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے, اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ نے فرمایا کہ جو شخص مسجد میں صبح شام بار بار حاضری دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی جنت میں اس کی مہمانی کا سامان کرے گا, وہ صبح شام جب بھی مسجد میں جائے. سبحان اللہ, کتنا بڑا درجہ ہے, کتنا بڑا آنر ہے کہ جو بار بار مسجد کی طرف جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالی اس کے لیے جنت میں مہمانی کا انتظام فرمائے گا. اس سے بڑھ کر آپ بتائیں اجر کیا ہو سکتا ہے. لیکن مسجدیں مرسی خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے, ہاں وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. واقعی میں مسجد تو آج ہر جگہ بنا دی گئی ہیں مسجدیں, لیکن اس میں نماز پڑھنے والے لوگ ہی نہیں ہیں. آج سارے لوگ اگر نظر آتے ہیں آپ کو تو بازاروں میں نظر آئیں گے, نکڑوں پر, گلی کے نکڑوں پر نظر آئیں گے, چائے کی دکانوں پر, پان کی دکانوں پر, اور روڈز پر آپ کو لوگ ہی لوگ ملیں گے. لیکن اگر نہیں نظر آئیں گے تو مسجدوں میں نظر نہیں آئیں گے, مسجدیں خالی ہیں. یا تو مسجدوں میں صرف بوڑھے افراد ہیں یا بالکل چھوٹے بچے جن کو ابھی اتنی سمجھ نہیں ہے، اور جو نوجوان نسل ہے ہماری وہ بھٹکتی پھر رہی ہے ادھر ادھر بازاروں میں، کالجز میں، کالجز لڑکیوں کے کالجز کے سامنے، یا اور بھی دوسری کچھ ان کی جو کیا کہیں جسے ہم کہ دل خون کے آنسو روتا ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو ان کا نصب العین ہی یاد نہیں رہا، انہیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کی اصل ذمہ داری کیا ہے. اور مسجدوں میں جب تک ہم تربیت کا انتظام نہیں کریں گے تب تک کہ مسجدیں آباد کیسے ہوں گی بھلا بتائیے. ہم نکاح کا انتظام مسجد میں کریں، اپنے بچوں کی تربیت کا، ان کے قرآن پڑھنے کا انتظام مسجدوں میں کریں تاکہ بچوں کا دل مسجد میں اٹکا رہے، ان کو اس سے محبت اور انسیت پیدا ہو. اور پھر مسجدوں کو صاف ستھرا بھی رکھنا چاہیے، مسجدوں کو ہر مکتب فکر کے لوگوں کے لیے آزاد رکھنا چاہیے. ہم نے مسجدوں کے نام جو رکھ لیے ہیں اس کی بنا پر مسجدوں میں لوگ آنے سے کتراتے ہیں، یا ہم نے خود اس طرح سے ایک اپنا ایک ڈیڑھ اینٹ کی مسجد الگ بنا لی ہے کہ ہماری مسجد میں صرف ہماری مکتب فکر کے لوگ آئیں، یہ بات بھی درست نہیں ہے. تو مسجدوں میں آنے سے لوگوں کو نہیں روکنا چاہیے، یہ مسجدوں کو خراب کرنے میں آ جائے گا. جو مسجدوں میں آنے سے روکتا ہے یہ تو غیر مسلموں کا کام ہے، یہ تو کفار مکہ نے کیا تھا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو مسجد حرام میں داخل نہیں ہونے دیا تھا. تو مشرکین نے کیا تھا یہ کام، ہم یہ کام نہ کریں. مسجدوں پر کبھی بھی اس طرح کے بورڈ نہ لگائیں کہ یہ مسجد فلاں مکتب فکر سے تعلق رکھتی ہے. استغفر اللہ، بس مسجد تو مسجد ہے اور مسجد اللہ کا گھر ہے، وہاں پر ہر ایک کے لیے آنے کی اجازت ہونی چاہیے. اور مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کریں ہم لوگ، کہ مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تو بہرحال اصل تو یہ کہ لوگوں کو ہم تیار کریں، نماز کی طرف ان کو راغب کریں، نماز کی اہمیت ان کو بتائیں، باجماعت نماز کی اہمیت سے ان کو روشناس کروائیں. تو الحمدللہ ہم یہاں تک ہی ہم لیتے ہیں جس میں مسجد اور امام اور دوسری تمام باتوں کی فضیلت تھی باجماعت نماز کی. انشاءاللہ اگلی دفعہ سے جو نماز کے طریقے میں کہ نماز کیسے پڑھنی چاہیے اور کس طرح سے باجماعت نماز میں ہم شامل ہوں، یا کیا کیا چیزیں ہمارے اوپر لازم آ جاتی ہیں، ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ جس وقت جماعت کھڑی ہو جائے تو ہم کیا کریں، تو انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.